لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى فقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر اعزائے گرامی دو دن سے میں مسلسل فقہی مسئلے کے سلسلے میں نیت کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اور جس بہترین سماعت کے ساتھ آپ عزیزان نے سماعت فرمایا میرا دل چاہ رہا ہے کہ ویسے تو بات ختم ہو گئی کل میں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ بات ختم ہو گئی ہے لیکن اصولاً بات ختم ہوتی تو نہیں ہے نیتوں کا معاملہ اتنا آسان تو معاملہ نہیں ہے کہ اتنی جلدی بات ختم ہو جائے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اور گہرائی میں جا کر اس کو ہم سمجھیں اس نیت کے معاملے کو اور تھوڑا سا اس مسئلے کو میں اور آگے بڑھا رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ عزیزان کا حسن سماعت ہی مجھے یہ حوصلہ دلائے گا کہ اس بات کو مزید آگے بڑھانا ہے یا ختم کر دینا ہے سرکار بات یہ ہے کہ شریعت نے بہت ہی کھل کر یہ بات ہمیں بتلائی ہمیں سمجھائی ان نمل اعمال و بالنیات یاد رکھنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے عزیزان یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے اتنا اہم مسئلہ ہے یہ وہ بنیاد ہے جس پر یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی عبادتیں آپ زندگی پر انجام دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں اور عبادات کو آپ انجام دیتے ہیں ان ساری عبادتوں کی بنیاد اس نیت پر ہے جس نیت کے ساتھ آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں لہٰذا اس کو سمجھنا واقعاً بڑا اہم ہے اور کچھ بڑے باریک نکات ہیں اس کے اندر جس پر اگر غور کر لیا جائے وقت پر تو بہت اچھا ہے ہم نے کہا کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک اس کو نیت کے ساتھ انجام نہ دیا جائے ٹھیک ہے نا یہ بات اور پھر ہم نے یہ بات بھی کہی کہ البتہ وہ نیت دل میں ہونا ضروری ہے جو آپ کا دل کا ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے زبان سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ زبان سے دہرا لیں تو اچھی بات ہے شریعت نے ناپسند نہیں کیا برا نہیں کہا ڈسکریج نہیں کیا لیکن اگر آپ زبان پر نہیں لاتے آپ کے دل میں ارادہ ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کافی ہے لیکن اذان گرامی جو نیت چاہے دل کے اندر ہو چاہے زبان پر آئے یہ نیت خود دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے اور وہ دونوں چیزیں بڑی کلیئر ہونا ضروری ہیں. اگر میں بہت ہی اکیڈمیکلی اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی نیت کا پہلا حصہ ہونا چاہیے کیا اور دوسرا حصہ ہونا چاہیے کیوں. واٹ اینڈ وائی. اصولاً آپ کی نیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ہر نیت کے اندر یہ دو چیزیں ہونا مسٹ ہے. اب آپ جب مثال کے طور پر جو ایک رسمی ہم نیت کرتے ہیں دل کے اندر یا زبان سے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلاً فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں دو رکعت واجب قربتن اللہ. روزے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں مثلاً واجب قربتن اللہ. تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو کیا کا جواب ہے وہ ہر نیت میں الگ ہے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کی جواب یہ ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں. لیکن جو کیوں ہے اس کا جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے, وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ قربتن اللہ. یہ جو آپ قربتن اللہ کہتے ہیں نا, یا جو دل میں سوچتے ہیں, یہ در حقیقت اس کیوں کا جواب ہے. آپ نے جیسے ہی کہا میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں دو رکعت واجب, کسی نے کہا بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ نے کہا قربتن اللہ. آپ نے کہا میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں, کسی نے کہا پوچھا کیوں رکھ رہے ہو؟ آپ نے کہا قربتن اللہ. آپ نے کہا میں وضو کر رہا ہوں, کیوں کر رہے ہو؟ قربتن اللہ. غسل کر رہا ہوں, کیوں کر رہے ہو؟ قربتن اللہ. یہ قربتن اللہ در حقیقت جواب ہے کہ اس عبادت کو کر کیوں رہے ہو. تو اب یہ قربتن اللہ از دا ریزن, از دا ایکچوئل ریزن بیہائنڈ آل دیز عبادات. ان ساری عبادتوں کے پیچھے ایک راز ہے, اس راز کا نام ہے قربتن اللہ. اب یہ ہے کیا قربتن اللہ؟ میں 90% مطمئن ہوں کہ مومنین کرام کے ذہنوں میں جو جواب ہے وہ صحیح جواب نہیں ہے. میں جب بھی پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ قربتن اللہ کے معنی کیا ہیں, تو میرے پاس جواب آتا ہے کہ مولانا صاحب قربتن اللہ کے معنی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یہی سارے جوابات عام طور پر مومنین کرام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ 99% یہی ہوتا ہے. لیکن یہ جواب غلط ہے. بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ جا کر توزیع مسائل کو دیکھیں, سرکار امام خمینی کی توضیع کو دیکھیں, آیت اللہ خوئی کی توضیع کو دیکھیں, سرکار آغا سیستانی کی توضیع کو دیکھیں, کسی کی توضیع کو دیکھیں, اور یہ مسئلہ بھی آپ کو ملے گا وضو کے مسائل میں. یہ بھی بتا دوں کہ ایڈریس کہاں ملے گا آپ کو, اس لیے کہ ہر جگہ پر نیت کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا. پہلی عبادت جو توضیع مسائل میں ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے وضو. تو وہاں پر جب نیت کو ڈسکس کیا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے, اس کے بعد ہر جگہ پر نیت کو ڈسکس نہیں کیا. تو یہ مسئلہ آپ کو ملے گا وضو میں, لیکن ہر عبادت کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے. تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ صاحب عبادت کو انجام دو قربتن اللہ, اور اس کے بعد خود لکھا ہے مہاراج جین نے یعنی خود بیان کیا ہے کہ قربتن اللہ کے معنی ہیں کیا. بس ذہن گرامی یہی تک مجھے آپ کو لے کر آنا تھا. قربتن اللہ کے معنی ہیں اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کے لیے. بس یہ ہے پورا راز. میری نماز کی حیثیت کیا ہے, میرے روزے کی اوقات کیا ہے کہ میں اسے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کروں اور کہوں خدایا اب تو مجھ سے قریب ہو جا, اب تو مجھ سے راضی ہو جا, اب اپنی خوشنودیاں مجھے عطا کر دے. حسین گرامی یہ پروردگار کی مرضی کا سودا اتنا آسان نہیں ہے. یہ اسی کو زیب دیتا تھا ابو طالب کے بیٹے کو جو ایک رات سویا بستر رسالت پر اور ساری مرضیاں خرید کر لے کر چلا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پڑھے نا ایک صلوات محمد و آل محمد پر. مرضی الہی کا سودا, ہجرت کی رات بستر رسالت پر سو کر ہوتا ہے, یا ہم جیسے آپ جیسے کہ نماز پڑھ کر نہیں ہوتا. پروردگار ان پر اپنی مرضیاں نہیں عطا کرتا. میری اوقات نہیں ہے کہ میں ڈیمانڈ کروں کہ پالنے والے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جا. تم اس سے قریب ہو جا, اپنی خوشنودی عطا کر دے. نہ بابا, قربت اللہ کے صرف 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 اتنے معنی ہیں کہ قربت اللہ یعنی معبود تو نے حکم دیا ہے, تجھے حکم دینا زیب دیتا ہے, تو مالک ہے, تو مولا ہے, تو آقا ہے, تو سرکار ہے, میں بندہ ہوں, مجھے بندگی کرنا زیب دیتا ہے. میں اس لیے آ کر کھڑا ہو گیا ہوں مصلی پر کہ مجھے آ کر کھڑا ہونے تو نے کہا ہے آنے کا. میں اس لیے بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں کہ تو نے کہا ہے روزہ رکھنے کا. میری اوقات کیا ہے, اپنی مرضی سے تیری بارگاہ میں چلا ہوں. آپ کی ہمت ہوتی ہے کبھی جس کے بعد آپ کام کرتے ہیں, باس کے پاس کام کرتے ہیں, اپنی مرضی سے جب چاہیں اس کا آفس کمرہ کھڑکھڑا کے اس کمرے میں چلے جائیں؟ ہوتی ہے ہمت؟ جتنا بڑا باس ہو اتنا زیادہ دوری ہوتی ہے, ہمت نہیں ہوتی آسانی سے چلے جائیں. چار آدمی بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں, چار جگہ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, تب کہیں جا کر آپ کو یہ اجازت ملتی ہے کہ اندر داخل ہو سکیں. یہ عجیب بات ہے زان گرامی, ذرا غور کیجئے گا ایک لمحے کے لیے اس انداز سے کہ کائنات کا جو سب سے بڑا مالک ہے, سب سے بڑا بادشاہ ہے, اسے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا کریم ہے کہ اجازت تو بہت دور کی بات. وہ کہتا ہے بندے تیرے پر یہ الزام میں نہیں آنے دوں گا کہ تو اجازت لینے آیا تھا, یہ سب اپنے ذمے رکھوں گا. میں کہوں گا میں نے حکم دیا ہے, جب بھی میری بارگاہ میں آنا سر اونچا کر کے آنا, بن بلائے نہیں آیا ہوں, بلایا گیا ہے تو آیا ہوں. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اس قربتن اللہ کے راز کو تو سمجھیں. عجیب ہے یہ قربتن اللہ, معبود تو نے حکم دیا ہے. لہذا جب آپ کو باس نے خود بلایا ہوتا ہے تو اب درمیان کی پی اے سیکرٹری کسی کی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے, آپ کے قدموں کی چال ہی اور ہوتی ہے. کوئی پوچھ بھی لیتا ہے تو کہنا بھائی سر نے بلایا اس لیے آیا ہوں, خود سے نہیں آ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مالک نے بلایا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو فجر کی نماز دو رکعت ہے جس کے لیے مومن کی آنکھ بھی نہیں کھلتی, اگر پتا چل جائے کہ اس کی اتنی عزت ہے, انسان کو نیند نہ آئے زندگی بھر. میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے, اس نے مجھے کہا آنے کے لیے. باس نے بلایا ہو کہ سب صبح سویرے آپ کو ڈیوٹی میں جو ہے وہ حاضری دینا ہے, آفس میں آتی صبح سب سے پہلے میرے آفس میں آئیے گا. کیا حالت ہوتی ہے؟ ہر دن لیٹ ہو سکتے ہیں, اس دن لیٹ نہیں ہوں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسے ممکن ہے انسان کو نیند آ جائے جب میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے؟ قربت اللہ, تو مالک ہے, تجھے حکم دینا زیب دیتا ہے, لہٰذا میں عبادت کرنے کے لیے لہٰذا میں آ گیا ہوں معبود, اور میں بندہ ہوں, مجھے اوبے کرنا زیب دیتا ہے. ایسا نگرامی, یہاں تک اگر بات آ گئی تو پھر ایک جملہ سمجھ لیں. ابھی بڑے اہم اور بڑے حساس مسئلے پر بات کر رہا ہوں, اور ایک دین کا بہت ہی ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ سادہ الفاظ میں کچھ باتیں آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں. ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں. تشیع کے حوالے سے بھی بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. عزیزان گرامی, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, قربت اللہ, بڑے بڑے بزرگان, اچھا ائمہ طاہرین نے سمجھایا ہے, ایسا نہیں کہ آیت اللہ خوئی کے دل کی پیداوار ہے, امام خمینی کی ذاتی سوچ ہے, آغا سیستانی کا ذاتی خیال ہے, کسی کا ذاتی خیال نہیں ہے. یہ ائمہ طاہرین کی سوچ ہے, جو اہل بیت اطہار کی سوچ ہے, ائمہ طاہرین کے بیانات ہیں جو علماء نے ہم تک پہنچائے ہیں. بلکہ آقا سیستانی نے تو بڑھ کر ایک اور جملہ لکھا ہے, ان کی توضیح میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. ایک مشکل سا لفظ استعمال کیا ہے, فرماتے ہیں قربتن اللہ یعنی قصد تزلل. بڑا مشکل لفظ استعمال کیا ہے, اتنا آسان نہیں اس لفظ کو سمجھنا. قصد تزلل, تزلل نکلا ہے ذلت سے, ذلت ہے مقابلے میں عزت کے. وہ عزیز ہے, ہر طرح کی عزت اسے زیب دیتی ہے, میں عبد ذلیل ہوں, پالنے والے میرا کام ہے تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک عبد ذلیل کے طور پر پیش کرنا. قصد تذلل کے ساتھ جاؤ خدا کی بارگاہ میں. یہ اور بات ہے کہ انسان جتنا زیادہ قصد تذلل کے ساتھ جاتا ہے, پروردگار اتنی ہی اپنی رضا عطا کرتا ہے, اتنا ہی خوشنودی عطا کرتا ہے, وہ بہت کریم ہے. لیکن عزیزان گرامی, میں یہاں تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا, ایک نقطے کی طرف غور فرمائیے گا, اس لیے کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ بہت آسان سادہ الفاظ میں آپ عزیزان تک پہنچاؤں. تو اتنا طے ہو گیا عزیزان گرامی کہ قربتن اللہ کی معنی ہے کہ حکم وہ دے گا اور عمل میں کروں گا. اب اگر پروردگار نے کوئی حکم ہی نہ دیا ہو تو کیا مجھے قربتن اللہ کہنے کی اجازت ملے گی؟ اب غور فرما رہے, بھائی مثال کے طور پر میں کہوں مجھے پانی دیجئے پھر تو آپ آئیں گے پانی لے کر قبلہ، آپ نے پانی مانگا تو یہ پانی لے لیں، لیکن مانگا ہی نہیں میں نے، اور آپ دنیا کے سامنے کہتے پھر رہے ہیں کہ روحانی صاحب نے پانی کا کہا تھا تو ہم پانی دینے جا رہے ہیں. میں کہوں گا بھائی میں نے مانگا کبھی تم سے؟ میں نے کہا کبھی تم سے؟ تو چاہے وہ پانی کتنا ہی اچھا ہو، وہ کتنا ہی ٹھنڈا پانی ہو، اگر میں نے آپ سے مانگا نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ آپ نے مانگا ہے لہٰذا دے رہا ہوں. قربتن اللہ میں چھپا ہوا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو اس نے کہا ہے اس کو اوبے کر رہا ہوں. بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جو مقصد جو بات مجھے کرنی میں آپ تک پہنچا سکوں. آج تھوڑا سا یہ فقہی مسئلے پر وقت زیادہ ہو گیا، لیکن بہرحال یہ فرش اعضا ہے، اسی لیے کہ ہم سیکھیں اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو. اذن فرض کر لیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں اور مجھے آپ اذن جواب دیجئے گا. میں آپ کو یہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، اور جو طریقے سے نماز پڑھی وہ طریقہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجھے جواب دیجئے گا کہ میں نے صحیح پڑھی ہے کہ نہیں. میں نے مثال کے طور پر وضو وغیرہ کرنے کے بعد، سب کچھ سارے آداب و شرائط کو مکمل کرنے کے بعد، مصلی پر اگر کھڑا ہوا، میں نے نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد میں نے اللہ اکبر کہا، تکبیرۃ الاحرام کہی، نماز میری شروع ہو گئی، اور میں نے اس کے بعد جو ہے وہ سورہ الحمد کی تلاوت کی. سورہ الحمد کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ اور سورہ الحمد کی تلاوت کی، میں نے دو ہو گئے. دوسری مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. سورہ قدر کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد میں نے سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کر ڈالی. سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ قنوت کی لحاظ اٹھا دیے، میں نے قنوت کی دعا پڑھی، اور قنوت کی دعا پڑھنے کے بعد میں رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھ کر پھر رکوع میں گیا، دو رکوع ہو گئے. دوسرے رکوع سے اٹھنے کے بعد میں سجدے میں گیا اور میں نے دو کی جگہ چار سجدے کر ڈالے، اور چار سجدے کرنے کے بعد میں نے تشہد پڑھا، تشہد پڑھ کر سلام، اور سلام پڑھ کر نماز مکمل کر لی. اب کوئی ہے اس مجمع میں سے جو کہہ روحانی صاحب آپ کی نماز صحیح ہے اور فرما رہے ہیں؟ کوئی ہے جو کہے کہ صحیح ہے نماز؟ 100% غلط ہے. یعنی جس نے باقاعدہ سیکھی ہے مکتب مدرسے میں جا کر وہ بھی کہے گا غلط ہے، جس نے کبھی نہیں سیکھی. ہفتہ وار مومن ہے، کچھ ہوتے ہیں نا ہفتہ وار مومن ہوتے ہیں، معلوم ہے آپ کو ہفتہ وار کون ہوتے؟ جو جمعہ جمعہ شرکت کرتے ہیں. کچھ سالانہ مومنین ہوتے ہیں جو عید کے عید شرکت کرتے ہیں. اے سلوا پڑھے محمد و آل محمد پر. خیر مومن جو بھی ہے، چاہے سالانہ مومن ہے، چاہے ہفتہ وار مومن ہے، چاہے روزانہ، ہمارے سر کا تاج ہے. اہل بیت اطہار سے مودت کرنے والا جو انسان دنیا میں، میرے سر کا تاج ہے. میں دعا کروں گا اس کے لیے کہ وہ سالانہ نہ رہے، روزانہ آنا شروع کر دے، وہ ہفتہ وار نہ رہے، روزانہ آنا شروع کر دے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، مولا حسین کا ماتم دار ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن میں غور عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، کوئی کہے گا میری نماز صحیح ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، نماز صحیح نہیں ہے. اب اگر میں اعتراض کرنا شروع کر دوں، یا ضد کرنا شروع کر دوں، یا بحث کرنا شروع کر دوں کہ میری نماز کو آپ غلط کیوں کہہ رہے ہیں، میں نے کیا کمی کی ہے؟ غور کیجئے گا، اگر میں یہ ضد کروں کہ میں نے کمی کہاں پر کی ہے، تو کوئی ثابت کرنے میں نے کوئی کمی کی ہے؟ جو کچھ نماز میں مجھے کرنے کا کہا گیا تھا، جتنا کچھ کرنے کا کہا گیا تھا، سب کیا ہے کہ نہیں کیا میں نے؟ بھائی آپ بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی دو مرتبہ الحمد ہوتی ہے نا، زیادہ تو نہیں ہوتی. دو ہی سورے ہوتے ہیں، دو ہی رکوع ہوتی ہیں، چار ہی سجدے ہوتے ہیں، ایک ہی قنوت ہوتا ہے، ایک ہی تشہد ہوتا ہے. میری نماز میں بھی سب کچھ ہے، میں نے کمی کہاں پر کی ہے؟ لیکن ہمیں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ غلط ہے. تو اب وہ جو غلط ہے، اس کو میں، جو آپ کے ذہنوں میں جواب ہے، اس کو الفاظ پہنا رہا ہوں، الفاظ کا لباس پہنا رہا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ مولانا بات یہ ہے کہ جو کہا وہ تو کیا، جیسے کہا ویسے نہیں کیا. عبادت یہ نہیں ہے کہ جو کہا ہے وہ کر ڈالو، عبادت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے کہا ہے ویسے کرو. ایک مومن نے مجھے کہنے لگے، ابھی میں کچھ ایک ہفتہ پہلے ملیشیا میں تھا، وہاں ایک مومن نے کہا مال صاحب آپ کی کوئی بھی مجلس جو ہے نا چائے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، لگتا ہے چائے پینے کا بہت شوق ہے. میں نے کہا اتفاق میں چائے پیتا ہی نہیں ہوں. لیکن بہرحال اب ایک ایگزامپل ذہن میں آئی تو فوراً میں نے کہا ایگزامپل لے لیں. دیکھیے چائے بنتی اسی طرح سے جس طرح ہم نے مثال دی تھی، پانی، چائے وغیرہ. لیکن اذان گرامی یہ بھی ضروری ہے کہ جو ریسیپی بتائی جاتی ہے اسی انداز سے بناؤ. چائے پکانی ہے تو برتن میں پہلے پانی ہی ڈالنا پڑے گا. میں مثال کے طور پر پہلے پانی نہ ڈالوں، پہلے شکر ڈال دوں، پھر اس میں پتی ڈال دوں، اور 10 منٹ کے بعد اس میں پانی ڈالوں اور چولہا جل رہا ہو، چائے بنے گی؟ ایمانداری سے بتائیے. حالانکہ میں نے کون سی کمی کی ہے؟ جتنے انگریڈینٹس آپ نے بتائے تھے سارے ڈال دیے بھائی، بہترین شکر ڈالی، بہترین پتی ڈالی، لیکن میں نے پانی سب سے آخر میں ڈالا. سب سے پہلے شکر ڈال دی، پھر پتی ڈال دی، تو چائے نہیں بنتی نا. ریسیپی میں ضروری نہیں ہے کہ جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ ہوں. یہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس انداز سے کہے گئے وہ بھی ہوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے زن گرامی, میں اب اس مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں, بہت ہی حساس مرحلے تک مجھے لے کر آنا ہے, لہٰذا میں مرحلہ وار آگے بڑھ رہا ہوں. فرض کریں جناب علی کہ یہ دو رکعت نماز میں نے اسی طرح پڑھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے, صحیح پڑھی میں نے, الحمد پڑھی, سورہ پڑھی, رکوع کیا, سجدے کیے, پھر کھڑا ہوا, الحمد پڑھی, سورہ پڑھا, قنوت کیا, رکوع کیا, سجدے کیے, اسی طرح. لیکن بڑا اچھا لگ رہا تھا, عبادت کرنے بڑا مزہ آ رہا تھا, بڑا لطف آ رہا تھا. میں نے کہا آج کام کرتے ہیں, تین رکعت پڑھتے فجر کی نماز. بھائی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے عبادت میں. تو اگر لطف آ رہا ہے عبادت میں تو میں نے کہا چلو سلام نہیں پڑھتا, میں کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. میں نے شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نماز صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کوئی ہے جو کہے صحیح ہے؟ اصل میں گرامی اب میں آپ سے ضد کروں کہ میں نے جو کہا سبحان اللہ, تم کیا پروردگار کے سبحان ہونے کے منکر ہو؟ میں نے کہا والحمد للہ, تو کیا تم نہیں مانتے ہو کہ کائنات کی ساری حمد پروردگار کے لیے ہے؟ میں نے کہا ولا الہ الا اللہ, کیا خدا کی وحدانیت کی منکر ہو گئے ہو؟ پھر میں نے کہا واللہ اکبر, اللہ کی کبریائی کو نہیں مانتے ہو؟ آپ کی مان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, فجر کی نماز میں دو رکعت ہوتی, تیسری نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا چھوڑو, تم دشمن ہو خدا کے, تم پروردگار کی وحدانیت کی منکر ہو گئے, تم لا الہ الا اللہ کے منکر ہو گئے, تم تو کافر ہو گئے. ایمانداری سے بتائیے مجھے اعتراض کرنے کا حق ملے گا یہ والا؟ آپ میرے اعتراض کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. میں اپنی مرضی سے لا الہ الا اللہ کو بڑھا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ غلط ہے, عقیدہ نہیں ہے, دلیلیں نہیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اگر نہیں کہا گیا پڑھنے کا تو اپنی مرضی سے نماز میں اللہ کی وحدانیت کو بھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت گرامی اگر مرجع نے کہا کہ نماز میں مولا کی ولایت کی گواہی نہیں دینی تو وہ مرجع مولا کے غلاموں کا غلام ہے, وہ مولا کی ولایت کا انکار نہیں کر رہا, وہ تمہیں نماز کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جو نماز کا طریقہ محمد و آل محمد نے بتایا ہے اس میں نہیں ہے یہ لفظ پڑھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم یا صاحب امامہ یا مرجع مولا کی ولایت کا منکر ہو گیا ہے. اذان گرامی جذبات سے بات نہیں ہوتی ہر مقام پر. مولا امیر کی ولایت کا کون منکر ہے؟ بدبخت ترین انسان کائنات کا جو مولا امیر کی ولایت کا منکر ہے, شقی ترین انسان دنیا کا جو مولا کائنات کی ولایت کا منکر ہے. کون ہوگا جو مولا کائنات کی ولایت کا منکر ہو؟ ہمارے مراجعین, ہمارے علماء مولا امیر کی ولایت کے منکر نہیں ہیں. لیکن دین جب بازیچہ اطفال بنتا ہے, جب ہر ایک کو اپنی مرضی سے اختیار مل جاتا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا, مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. اذان گرامی بعض چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں اب میں کیسے مثال دوں, پھر آپ کہیں گے چائے کی مثال پہ آ گئے. بعض چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی ہونے کے باوجود ان میں سے ہر ایک کی جگہ فکس ہوتی ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے, نمک کتنی اچھی چیز ہے غذاؤں کے اندر, کوئی غذا نمک کے بغیر مکمل ہوتی ہے؟ ذرا چائے میں ڈال کر دیکھیں. شہد کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے شفا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اب حلیم میں ڈال کر دیکھیں ذرا. اور مجھے اجازت دیں کہ جب آپ کی نیاز بن رہی ہو تو میں آ کر ایک بوتل جو ہے شہد کی ڈال دوں اس کے اندر, اور یہ کہہ کے ڈالوں کہ بابا یہ تو قرآن ہے, قرآن میں شفا کہا ہے, تم کیا قرآن کے منکر ہو گئے ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مول صاحب شہد سر آنکھوں پر, قرآن نے شفا بھی کہا ہے لیکن حلیم میں ڈالنے کی جگہ نہیں ہے, اس کو ڈالنے کی جگہ ہے کوئی اور سویٹ ڈش, وہاں پر ڈالا جائے گا. میں خدا نہ خواستہ پتہ نہیں مولا کائنات کی ولایت جس بلندی پر ہے اسے میں انکار نہیں کر رہا. خدا کی قسم ہر عبادت کی روح امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت ہے. میں نے کل عرض کیا ہے آپ کے سامنے, بلکہ شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, جس عبادت میں روح ہے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہ ہو وہ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں ہے کہ تمہارے منہ پر ماری جائے. اس کی اتنی اوقات کہاں سے ہو گئی کہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچے پھر تمہارے منہ پر ماری جائے؟ اس کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ اوپر تک جائے, وہ عبادت ہی نہیں ہے. لیکن زن گرامی ہر چیز کا ایک مقام ہے. اہل بیت اطہار نے بعض مصلحتوں کی بنیاد پر پروردگار عالم نے خود جو نظام اسلام بنایا ہے اس میں مصلحتوں کے مناسبت سے بعض چیزوں کو رکھا ہے. ہر چیز کی ہر جگہ پر ایک انداز ہے, ہر چیز کی جو ہے وہ ایک ترتیب بتائی گئی ہے, اس کے جو ہے وہ اعمال بتائے گئے, اسی اعتبار سے عبادتوں کو انجام دینا ہے. اپنی مرضی سے نہ بڑھانے کی اجازت ہے نہ اپنی مرضی سے گھٹانے کی اجازت ہے. اور عزیزان گرامی یقین جانیے, نہ سمجھ کو سمجھ میں نہیں آیا جب ہم کہہ رہے ہوتے اللہم صلی علی محمد, تو وہ کون سی نماز ہے جس میں علی بن ابی طالب کا تذکرہ نہیں ہے, وہ کون سی نماز ہے جس میں فاطمہ زہرا کا تذکرہ نہیں ہے, وہ کون سی نماز ہے جس میں حسن مشتبہ کا تذکرہ نہیں ہے, وہ کون سی نماز ہے جس میں حسین سید الشہداء کا تذکرہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. بہرحال جو 5 منٹ کے مسائل تھے وہ 35 منٹ کے ہو گئے, اور اب جو مجلس تھی وہ بہرحال مختصر ہو جائے گی, لیکن ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں, تھوڑا سا جلدی سے آگے بڑھائیں گے. آج میں آیت کے مندرجات پہ بات نہیں کرتا, صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تبرکن, ورنہ آیت کے مندرجات پر بھی ہم کو بات کرنی تھی روزانہ کی بنیاد پر. ایک جملہ البتہ میرا دل چاہ رہا ہے, چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین. سورہ مبارک انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا 73 آیت. انبیاء کا تذکرہ ہوا, جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا, جناب یعقوب کا تذکرہ ہوا, جناب لوط کا تذکرہ ہوا, جناب اسحاق کا تذکرہ ہوا, اور ان کے بعد خدا نے کہا, فرمایا خدا نے وجعلناہم ائمتاً, ان کو ہم نے امام قرار دیا, یہدون بامرنا, ان کا کام ہے ہمارے امر کی ہدایت کریں. اور اذن گرامی میں نے بار بار عرض کیا ہے اس بات کو کہ یاد رکھیے گا, امر الہی کی ہدایت انبیاء کرام کا, ائمہ طاہرین کا, علماء کا, مراجعین کا, ذاکرین کا بنیادی ترین فریضہ ہے. خدا را اپنے اولاد کو ہر چیز سے محروم کر دینا, نہ پروردگار کی وحدانیت سے محروم کرنا, نہ محمد کی رسالت سے محروم کرنا, نہ علی کی ولایت سے محروم کرنا, اس پر کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. باقی ہوا چل جائے گا, نہیں ہوا شاید چل جائے, لیکن اگر اللہ سے دور ہو گیا, رسول سے دور ہو گیا, اہل بیت اطہار سے دور ہو گیا, مولا کائنات سے دور ہو گیا, نہیں چلے گا. اور زین گرامی آج بڑے فتوے لگتے ہیں شرک کے, توحید پروردگار کی ہم بات کرتے ہیں, ولایت کی بات تو مسلسل ہو رہی ہے, رسالت کی بات بھی مسلسل ہو رہی ہے, توحید پر بات کرتے ہیں. عزیزان گرامی آپ ذرا غور کریں, توحید کو جو قرآن میں سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ خود سورہ توحید ہے. پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے. اب میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ آپ پوچھیں مولانا صاحب ریفرنس کہاں سے لے کر آئے. اب نہ اصول کافی کی بات ہے, نہ صحیح بخاری کی بات ہے, قرآن کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, بہترین سورہ ہے توحید پروردگار کو سمجھانے کے لیے. اب یقین جانیے صرف اس سورہ کے معنی و مفاہیم پر کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات ہو سکتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے مجھے 1.5 منٹ میں بات کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے موضوع پر آنا ہے, لہذا ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جتنی خوبصورت توحید سورہ توحید کے اندر, اتنا پوری توحید پورے قرآن میں کہیں پر نہیں ہے. ہو اللہ, قل ہو اللہ احد, وہ خدا ایک ہے, احد ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد, کوئی اولاد نہیں ہے اس کی. ولم یولد, وہ بھی کسی کا فرزند نہیں ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی اس کی برابری کائنات میں نہیں کر سکتا. لفظ احد استعمال کیا قرآن نے یہاں پر, وہ جو اپنے لیے استعمال کیا ہو اللہ احد, جو ورڈ تولا کے لیے استعمال کیا احد, پروردگار نے تبرا کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا احد. وہ احد ہے, اور احد اس کا کفو نہیں بن سکتا. بڑا خوبصورت امتزاج ہے, بڑا خوبصورت امتزاج ہے. ایک انسان اس کائنات میں نہیں ہے, ایک وجود اس کائنات میں نہیں ہے, ایک ہستی اس کائنات میں نہیں ہے جو پروردگار کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کر سکے. حضرت گرامی ایک حدیث یاد دلاؤں آپ کو, ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی, کاش مقام اہل بیت سمجھ میں آئے جو انداز پروردگار کا قرآن میں اپنی ذات کے لیے ہے. بولا پانچویں امام اہل بیت اطہار کے لیے وہی لفظ استعمال کرتے ہیں, فرماتے ہیں یاد رکھنا, لا یقاس بنا اہل البیت احد من ہذہ الامہ, احد. یاد رکھنا اس پوری امت مسلمہ میں اولین سے لے کر آخرین تک ایک انسان, ایک مسلمان, ایک مومن بھی ایسا نہیں ہے جو اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کو اہل بیت کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا جا سکے. یاد رکھیے گا ایک انسان اس پوری کائنات میں نہیں ہے. جو اہل بیت اطہار کے سامنے کھڑا ہو سکے آ کر. اب بڑے بڑے مراجعین کو پوچھئے, بڑے بڑے علماء کو پوچھئے, پتہ نہیں کس بلندی پر ہیں, عرفان کی کس بلندی پر ہیں, ان سے پوچھا جائے اہل بیت کے مقابلے میں آپ کی اوقات کیا ہے, بڑی شان کے ساتھ کہیں گے اہل بیت کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ہم بڑے سے بڑا بر جایا جائے. ذرا گرام یاد رکھیے گا, مراجعین بہت واجب الاحترام ہیں, علماء ذاکرین بہت واجب الاحترام ہیں, کسی کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کو امام کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا جا سکے, مولا کائنات کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے, حضرت زہرا کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے. دنیا میں ایک انسان بھی اس فضیلت نہیں رکھتا, یہ نہیں رکھتا. اب توحید خدا نے اپنے لیے بھی یہی کہا, لیکن جملہ ایک کہنا چاہ رہا ہوں گرامی, مجھے ایک بات بتائیے گا, اور یہ بات جو اب عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, جا کر کسی سے پوچھئے یہ جو سورۃ توحید ہے اس کے شروع میں اگر جو کل کا لفظ نظر آ رہا ہے اس کو نکال دو تو معنی میں کیا فرق پڑے گا. بہت ہی حساس مرحلے پر لے کر آیا ہوں, لفظ کل ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جا کر بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھ لیں, بڑے سے بڑے مفکر سے پوچھ لیں, بڑے سے بڑے ادیب سے پوچھ لیں جو عربی ادب کا ادیب ہو, وہ جو قرآن کے اعجاز پر بات کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھ لیں کہ کیا اعجاز قرآن پر فرق پڑے گا, کیا فصاحت قرآن پر فرق پڑے گا, کیا بلاغت قرآن پر فرق پڑے گا, کیا معنی و بیان کے اعتبار سے کوئی تبدیلی آ جائے گی, کس اعتبار سے کوئی نقص آ جائے گا. خدا کی قسم کوئی نقص نہیں آتا, سورہ پورا کا پورا مکمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کئی سارے سورے ہیں جو هو اللہ سے شروع ہوئے ہیں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو شروع ہیں, بس بالکل صحیح عربی زبان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پروردگار بتلانا یہ چاہ رہا ہے بات میری توحید کی ہو رہی ہے, بات میری توحید کی ہو رہی ہے. جب میری توحید سمجھنے کی کوشش کرے گا عالم اسلام تو کچھ جگہ ہیں جہاں غلطیاں کرے گا, میری توحید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میری قدرت پر بات آئے گی, میرے مقام پر بات آئے گی, میری عزت پر بات آئے گی, تو مجھے پتہ ہے کفر کے فتوے لگنے والے ہیں, تکفیریت کا بازار گرم ہونے والا ہے, لوگ وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں, میرے محمد کے وسیلے کا انکار کریں گے, آل محمد کے وسیلے کا انکار کریں گے, بڑے بڑے سوالات پیدا کریں گے, بڑے بڑے شبہات پیدا کریں گے, ذہنوں کو خراب کریں گے. کیا پروردگار تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, کیا خدا ڈائریکٹ نہیں سنتا, کیا خدا نے پابندی لگا کے رکھی ہے, کیا خدا تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, سجدہ کرو خدا تمہارے سامنے ہے, ہاتھ اٹھاؤ خدا تمہارے سامنے ہے, بڑے بڑے سوالات پیدا کریں گے. تو پروردگار کہہ رہا ہے میں ان سب کو قیامت تک جواب دینا چاہتا ہوں. جب مخلوق کی خالق تک رسائی بغیر وسیلے کے ممکن ہے تو کیا خالق کی مخلوق تک رسائی بغیر وسیلے کی ممکن نہیں ہے؟ میں نے مشکل جملہ استعمال کر دیا, تھوڑا آسان کر کے بتاتا ہوں. کیا میں اور آپ خدا تک بغیر وسیلے کے پہنچ سکتے تو کیا خدا مجھ تک اور آپ تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتا؟ کیا خدا کی طاقت میں کمی آ گئی ہے؟ کیا خدا کی قدرت میں کمی آ گئی ہے؟ کیا خدا کے اختیارات محدود ہو گئے؟ خدا کہتا ہے بابا میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں آقا ہوں, میں کائنات کو خلق کرنے والا ہوں, کوئی میری طاقت کو محدود نہیں کر سکتا, یقیناً میں بغیر وسیلے کے تم تک آ بھی سکتا ہوں, تمہیں سمجھا بھی سکتا ہوں, تمہیں بتا بھی سکتا ہوں, تمہیں سکھا بھی سکتا ہوں, لیکن میں کیا کروں, مجھے محمد سے اتنی محبت ہے میں خالق ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر تم تک نہیں آنا چاہتا, میں محمد کا محتاج نہیں ہوں, میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کل کہہ کر اے محمد تو ان کو بتا دے گے پروردگار ایسا ہے, تو میں خالق محمد کی محبت اور وسیلے کے بغیر تم تک آنا پسند نہیں کرتا, تو تمہارا مجھ تک آنا محمد کے بغیر کیسے پسند کروں گا؟ یہدون بامرنا, اہم ترین بات یہ ہے کہ امر کی ہدایت کریں. واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات, بس میں نے جس حد تک آیت پر بات کرنا تھی مکمل کر لی, مزید جو نکات ہیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آئندہ کی دونوں گفتگو میں. سرکار امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ہم بات کر رہے تھے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ظاہر سی بات ہے میں نے عرض کیا کہ جو دوسرا مرحلہ امام سجاد کی زندگی کا وہ صرف اور صرف مصائب ہے, لہذا بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے جس حد تک ممکن ہے میں مولا سید سجاد کے اس حیات کے اس دوسرے مرحلے پر کچھ روشنی جو میرے جو نکات میرے ذہن میں ہیں جو علماء نے بیان کیے اور جو امام سجاد کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ذہن میں مرتب ہوتے ہیں آپ کے سامنے پیش کروں. شام غریمہ کا منظر وہ منظر ہے، عصر عاشور کا منظر وہ منظر ہے جب میرے مولا نے ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ترین حالات میں، سخت ترین مصائب میں، بلکہ ان مصائب کے بھی اپنے کمال پر پہنچنے کے بعد سید سجاد جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں. اعزائے گرامی ایک جملہ مجھے کہنے دیں، تھوڑا سا یہ مشکل جملہ ہے، تھوڑا سا سخت جملہ ہے، اور بہرحال جس انداز سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پلیز غور کیجیے گا. اعزائے گرامی، جناب سید سجاد جب کربلا کے میدان میں موجود ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ سید سجاد نے کربلا کے میدان میں جامع شہادت نوش نہیں فرمایا، میرے مولا سید سجاد نے شہادت کو اختیار نہیں فرمایا، اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر ایسا نہیں کہ امام سجاد جو ہے وہ شہادت کو اختیار نہیں فرمانا چاہتے تھے یا شہادت کا اختیار کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام تھا. بلا مبالغہ یہ بات سمجھی بھی جا سکتی ہے، کہی بھی جا سکتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ شہادت شاید کربلا کے میدان میں آسان ترین کام تھا، شاید. یعنی اس مرحلے پر، جس مرحلے پر آ کر امام سجاد امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں، شہادت واقعا آسان ترین کام تھا. یعنی ایک منٹ کے لیے ذرا غور کیجئے گا کہ اگر میں اور آپ کربلا کے میدان میں پہنچے ہوں عین اس وقت جب مولا امام سید الشہداء کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا گیا ہو، خیموں میں آگ لگ رہی ہو، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن رہی ہوں، مجھے ایمانداری سے بتائیں میں اور آپ کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوائے اس کے کوئی راستہ ہے کہ جو بھی ہتھیار اویلیبل ہے، چاہے تلوار ہے، چاہے تیر ہے، چاہے نیزہ ہے، چاہے پتھر ہے، اٹھائیں، لشکر یزید سے مقابلہ کریں اور جامع شہادت نوش کر لیں؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہے؟ اس دیر میں تھے امام، ذمہ داری امامت کو نبھاتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر میرے بابا کی ذمہ داری تھی جام شہادت نوش کرنا تو میری ذمہ داری ہے جام شہادت نہ نوش کرنا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید سجاد کا یہ امتحان اتنا سخت امتحان تھا، اتنا سخت امتحان تھا کہ 34 سال میرا مولا زندہ رہا، 34 سال آنسو بہاتا رہا. یعنی اتنا سخت امتحان شاید کائنات میں کسی کا نہیں لیا گیا. سمجھانے ہے ذہن گرامی کہ کربلا اس مرحلے پر آ کر مکمل ہو گئی جس مرحلے سید الشہداء نے جامع شہادت نوش فرمایا، ذمہ داری بدل گئی اس کے بعد. وہ جو شہادت والی ذمہ داری تھی نا، وہ اسی مرحلے بدل گئی تھی، اسی مقام پر بدل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی وہ ذمہ داری. ایک امام وقت کی ذمہ داری تھی جامع شہادت کو نوش کرنا، لیکن اسی مرحلے میں، اسی سیکنڈ میں، اسی حساس ترین موقع پر دوسرے امام وقت کی ذمہ داری تھی جامع شہادت کو نوش نہ کرنا. ورنہ مولا سید سجاد کے لیے آسان ترین کام تھا تلوار نکالتے، اور صرف عصر عاشور میں نہیں ہے زین گرامی، بازار کوفہ، راہ شام، بازار شام، دروازہ شام، کتنی ہی منزلیں ایسی ہیں جہاں میرے مولا سید سجاد ذرا سا بھی جذباتی ہوتے جہاں میں شہادت نوش فرما لیتے ہیں. خدا کی قسم ہم پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. ایک جملہ صرف، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے، ایک جملہ ہم صرف سنتے ہیں نا، کبھی کوئی ذاکر پڑھ دیتا ہے کہ شام کے بازار سے جب زینب گزر رہی تھی تو لوگوں نے پتھر برسائے تھے زینب. آپ ذرا تصور تو کریں، ہم سنتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سید سجاد دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد برداشت کرتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آسان ہے زینب کبرا کے سر اقدس پر پتھر آ کر لگے؟ ہم میں سے کتنے کہ اس کی ناموس کے ساتھ اگر یہ بے حرمتی کی جائے تو برداشت کر پائیں؟ اتنا سخت امتحان میرے والا سید سجاد نے دیا. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں زین گرامی کہ ایسے حالات میں یہ جملہ شان امامت سے خدا را اس کو جو ہے وہ منافی نہ سمجھے گا. میں بات کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایسے حالات میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا, اسے سمجھ میں نہیں آتا میں بول کیا رہا ہوں, اسے سمجھ میں نہیں آتا میں کر کیا رہا ہوں. عام انسان تو شاید واقعی برداشت نہ کر سکے, ہوش و حواس سے مکمل بیگانہ ہو جائے, لیکن اتنے مشکل حالات میں میرے والا سید سجاد نے جو کام کیا ہے, خدا کی قسم کبھی کربلا کو اس نظر سے پڑھیے. اور کربلا کے شام غریمہ کے بعد کے واقعات, چوتھے امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا ہے, اس کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو خطبے میرے مولا سید سجاد نے دیے ہیں وہ کس شان کے خطبے ہیں. جہاں انسان ایک لفظ نہ بول پائے, جہاں انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے بولنا کیا ہے, یہ ہے شان امامت. ایک جملے کے اندر خلاصہ کرنا چاہوں, میرے مولانا نے جو کوفے کے بازار میں خطبے دیے اس میں مصائب کے سوا کچھ نہیں پڑھا, اور جو میرے مولانا نے شام کے دربار میں خطبہ دیا اس میں فضائل کے سوا کچھ نہیں پڑھا. یہ بڑا عجیب امتزاج ہے, یہ بڑا عجیب انتخاب ہے. میرے پاس دامان وقت گنجائش ہوتی میں پورا خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا کہ میرے مولانا نے وہ پورا خطبہ پڑھا کیا ہے. اس کے الفاظ پہ آپ غور کریں, اچھے سے اچھا خطیب گھنٹوں تیاری کرے اتنا اچھا خطبہ نہیں پڑھ سکتا جو میرے مولا سید سجاد نے شام کے دربار میں فی البدیہ دیا ہے. کوفے کے بازار سے گزرے, کوفے کے لوگ وہ تھے جو مولا کائنات کو دیکھ چکے تھے, جانتے تھے. کوفے کے لوگ وہ تھے جو مولا حسین کو خط لکھ کر بلانے والے لوگوں میں شامل تھے. شیعہ نہیں تھے لیکن جانتے ضرور تھے, اندازہ ضرور تھا کون ہے یہ افراد, کون ہے یہ خانوادہ, کتنا بلندی پر ہے یہ خانوادہ, جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے. جیسے میرے مولا نے جب خود کوفے میں خطبہ دیا تو صرف مصائب کا تذکرہ کیا, انہیں صرف ان کے جرم کا احساس دلایا, اپنی معرفت نہیں کروائی. جانتے تھے کوفے والا, تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا. تم نے فاطمہ زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا, تم نے زہرا کے گھرانے کو لوٹ لیا, تم نے سیدانیوں کے سروں سے چدائیں. عجیب مصائب پڑھے خدا کی قسم میرے مولا نے کوفے کے بازار میں, اور جہاں جہاں میرے مولا پڑھتے گئے. لیکن جب شام میں آئے یہی میرے مولا صرف فضائل پڑھتے ہیں. میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں امام کی سیرت کے اس پہلو سے, کل انشاءاللہ مجھے اگلے مرحلے پر آ جانا ہے, آج بات کو مکمل کرنا ہے. جب اہل بیت کا لوٹا ہوا کاروان جب شام کے دروازے پر پہنچا ہے, یہ آپ نے سنا ہے کہ شام کو سجایا جا رہا تھا, شہر شام کو تیار کیا جا رہا تھا, اہل بیت کے کاروان کو شام کے دروازے پر روک دیا گیا. کتنے گھنٹوں روکا گیا خدا بہتر جانتا ہے. دروازے شام پر اہل بیت کا کاروان رکا ہوا ہے, کتنے گھنٹوں رکا رہا, اور جب بالآخر شام شہر شام کو سجا دیا گیا, شہر شام تیار ہو گیا, اس کے بعد دروازے کو کھولا گیا. اب آپ ذرا سوچئے کہ کئی دنوں سے مسلسل تیاریاں ہو رہی تھیں, اور اپنے اعتبار سے امیر شام کی بیٹی نے یہ اعلان کر کے رکھا تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشت, کہ باغیوں کا گروپ ہے جو آ رہا ہے, یہ خارجی ہیں جو آ رہے ہیں جن کو جنہوں نے حملہ کیا تھا, جنہوں نے بغاوت کی تھی, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے, ان کو اسیر بنا لیا گیا ہے, یہ لوگ آئے جا رہے ہیں, جشن منایا جانا تھا, ہر اعتبار سے ان قیدیوں کو شرمندہ کرنا تھا, ہر اعتبار سے ان قیدیوں کی اہانت کرنا تھی. سوچ کے بیٹھے تھے لوگ, شام کے دروازے پر بڑا زبردست مجمع تھا. جیسے دروازہ کھلا اور کاروان داخل ہوا, اب عجیب منظر دیکھا شام کے لوگوں نے. جن قیدیوں کی بات کی جا رہی تھی ان میں مرد تو صرف ایک نظر آ رہا ہے, باقی سب مخدرات نظر آ رہے ہیں, اور جو مرد بھی آ رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقع خاردار ہے, سر سے پیر تک زخمی ہے, لہو لہان ہے. اب جب وہ داخل ہوا, ایک بوڑھا تھا, اپنے اعتبار سے خدا سے محبت کرتا تھا, اپنے اعتبار سے دیندار تھا, اپنے اعتبار سے قرآن کا قاری تھا, اپنے اعتبار سے پیغمبر سے محبت کرنے والا انسان تھا. ان کو دشمن اسلام سمجھ رہا تھا, ان کو دشمن خدا سمجھ رہا تھا, ان کو دشمن رسول سمجھ رہا تھا. جو اس کے دل میں تھا اس نے بولنا شروع کیا, پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, جا کے دیکھیے مقاتل میں واقعہ موجود ہے. جب وہ ساری باتیں کر چکا اپنی, مولا سید سجاد خاموشی کے ساتھ سماعت فرماتے رہے, سنتے رہے. جب اس نے سب کچھ سن لیا, جب کچھ سب کچھ کہہ دیا, اپنے دل کی بھڑاس نکال دی, اپنا غصہ نکال دیا اس بوڑھے نے, میرے مولا سید سجاد نے سر اٹھایا, تین آیتوں کا حوالہ دیا صرف, کہے بزرگ اتنا بتا تو انہیں قرآن پڑھا ہے. اسے کہا کہ ہاں, بالکل پڑھا ہے, کیوں نہیں پڑھا قرآن؟ کچھ ایک بات بتا, تو نے آئے ذل قربا پڑھی ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَآتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ, اے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق دے دو, کہاں پڑھی ہے؟ کہا تجھے معلوم ہے وہ قرابت دار کون ہے؟ بوڑھا کہتا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم وہ قرابت دار کون ہے. چوتھے امام نے سر اٹھا کر فرمایا بزرگ وہ قرابت دار رسالت ہم ہیں. اس بوڑھے کے پیروں سے زمین نکل گئی, کیا بات کر رہے ہو تم, وہ خراب بتا رہے رسول. امام سجاد نے فرمایا بزرگ اتنا بتا تو نے آئے مودت پڑھی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, ہاں پڑھی ہے. تجھے معلوم ہے وہ قربا کون ہے جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے؟ بوڑا کہتے نہیں مجھے نہیں معلوم وہ لوگ کون ہیں. کہا وہ خانواد رسالت یہ ہم ہیں, یہ جو بیویاں کھڑی نہیں سارا پورا کاروان وہی خاندان. بوڑھا اپنے آپے میں نہ رہا. تیسری آیت میرے مولا نے پڑھی, کیا بزرگ اتنا بتا تو نے آئے تطہیر کی تلاوت کی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, ہاں پڑھی ہے. تجھے پتا ہے وہ کون ہے اہل بیت جن کی طہارت کی قرآن سند دے رہا ہے؟ اب بوڑھا کام گیا تھا, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ. کہنے لگا اے بزرگ تو اتنا بتا دے کہ کن کی بات کر رہا ہے؟ کہا وہ اہل بیت رسالت بھی ہم ہی ہیں. یہ انداز ہے اس مجاہد کا جسے علی ابن الحسین کہتے ہیں. اس انداز سے شام کو فتح کیا. جیسے میرے والا داخل ہوئے شام کے اندر اس بزرگ سے یہ واقعہ پیش آیا. تاریخ بتاتی ہے, مقاتل نے لکھا ہے, اس بوڑھے سے مزید برداشت نہ ہو سکا, وہی تلوار اس کے پاس لگی ہوئی تھی, اسے تلوار نکالی, یزید کی فوج پر حملہ کیا, وہیں اس نے جامع شہادت توش کیا. امام سجاد کی قبروں میں جانتی اس نے. اور اب یہ لٹا ہوا کاروان کوچا بہ کوچا, دیار بہ دیار, کریا بہ کریا ہوتا ہوا جب شام کے دربار میں پہنچا نا اعزان گرامی. اعزان گرامی خدا آپ کو زیارت نصیب کرے, مجھے بھی نصیب کرے زیارت اپنی, جنہوں نے نہیں دیکھا بطور خاص ضرور جا کر دیکھیں اور ان مقامات کی زیارت کرے جہاں اہل بیت اطہار پر یہ سارے مظالم ڈھائے گئے. شام کا دربار آج بھی جب انسان دیکھتا ہے نا خدا کی قسم پورا وجود لرزنے لگتا ہے, انسان سے برداشت نہیں ہوتا. جب بتایا جاتا ہے کہ وہ مقام تھا جہاں پر یزید بیٹھا تھا, وہ مقام اہل بیت. خدا کی قسم برداشت نہیں ہوتا, واللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں برداشت نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جان نکل جائے گی, ایسا لگتا ہے روح نکل جائے گی. ایک بڑی سخت روایت ہے, بہت ہی معافی کے ساتھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس بطور خاص نوجوانوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے درگزر کیجیے گا. میں کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا, میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. آپ میں سے ہر مومن میرے سر کا تاج ہے. کسی نے کہا مولا سید سجاد سے بہت بزرگ عالم دین سے روایت سنی ہے لہٰذا میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. کسی نے کہا مولا سید سجاد سے مولا ہم کیا کریں کہ آپ شام کا بعد دربار بھول جائیں؟ امام نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو, سیدھے سجاد شام کا دربار بھول جائے؟ نہیں بھول سکتا. ہاں ایک کام ہے, اتنا ضرور کرنا کبھی کوئی ایسا کام مت کرنا کہ مجھے شام کا دربار یاد آ جائے. خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے. میں مسائل پر آؤں گا, ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن بہرحال خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے. کہا دیکھو تین کام مت کرنا, تین کام جب کوئی کرتا ہے نا مجھے شام کا دربار یاد آ جاتا ہے, خاص طور پر میرا مومن کرتا ہے. بولا وہ کیا کام ہے؟ امام نے فرمایا دیکھو خبردار کبھی بھی شطرنج مت کھیلنا, اس لیے کہ تم میں سے کوئی جب کوئی شطرنج کھیلتا ہے نا مجھے شام کا دربار یاد آ جاتا ہے. جب ہم گئے تھے نا دربار میں تو یزید کے سامنے شطرنج کی بسات بچھی ہوئی تھی, وہ کھیلنے میں مست تھا, اسے احساس نہ ہوا کہ علی کی بیٹی کتنے گھنٹوں سے کھڑی ہے. دیکھو کبھی شراب مت پینا, اللہ اکبر. اس لیے کہ ہم جب دربار میں گئے تھے یزید کے سامنے شراب سجی ہوئی تھی, وہ شراب کے نشے میں تھا, مست تھا, اسے احساس نہیں ہوا کہ محمد کی نواسیہ کتنے گھنٹوں سے ایک پیر پر کھڑی ہوئی. جب کوئی مومن شراب پیتا ہے ہمیں شام کا دربار یاد آ جاتا ہے. اور ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں درگزر کیجیے گا, مجھے معاف کیجیے گا. امام نے فرمایا تیسرا کام مت کرنا, دیکھو کبھی اپنی داڑھی مت مونڈنا, کوئی داڑھی مونڈتا ہے نا مجھے شام کا دربار یاد آ جاتا ہے. یزید پہلا انسان تھا جس نے مسلمانوں میں داڑھی مونڈنے کی بنیاد رکھی تھی. میرے مولا سیدھے سجاد داخل دربار ہوئے, ساری کی ساری سیرت مصائب کے سوا کچھ نہیں ہے، شام کا دربار مصائب کے سوا کچھ نہیں ہے، یزید نے نہ جانے شکر خدا ادا کیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، خدا نے ہم کو تم پر غالب کیا، یوم بے یوم بدر، آج بدر کا بدلہ ہو گیا، لا نبی جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، آل یہ بنو ہاشم نے ڈرامہ کیا تھا، ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، دیکھ اے علی ابن الحسین آج یہ حکومت ہمارے اختیار میں آ گئی۔ ساری باتیں جب کی، جناب زینب کبرا نے بھی جواب دیا، پھر میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں یزید تو نے ساری باتیں کر لی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ یزید نے منع کیا، خبردار ہے قیدی تجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اہل دربار تماشا دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھنا چاہتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگا یزید قیدی سے کیوں ڈر رہا ہے، بولنے دے قیدی کو جو بولنا ہے، ذرا دیکھیں قیدی کے پاس کیا ہے بولنے کے لیے۔ یزید جانتا تھا، درباری نہیں جانتے تھے، یزید نے اجازت دی، درباری صرف تماشا بنانا چاہتے تھے، صرف مذاق اڑانا چاہتے تھے، قیدی کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، قیدی کو بلبلاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، قیدی کی محرومیت اور مظلومیت کو سننا چاہتے تھے۔ اذان گرامی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتائیے، مجھے آپ نے ممبر پہ بٹھا دیا، لیکن اگر آپ سننا نہ چاہ رہے ہو میں پڑھ پاؤں گا؟ یہ اتنا آرام دہ ممبر ہے، اگر یہاں پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں میں نہیں پڑھ پاؤں گا، اگر میں بھوکا اور پیاسا ہوں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، اگر میں تھکا ہوا ہوں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، اگر میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوگی نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کبھی ذرا سوچیں، سید سجاد نے خطبہ دیا تو کن حالات میں خطبہ دیا؟ ہاتھ اٹھاتے تو ہتھکڑیاں ہل جاتی ہیں، قدم اٹھاتے ہیں تو بیڑیاں ہل جاتی ہیں، گردن میں وزنی توخ ہے، اگر سامنے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو شراب کی بسات نظر آتی ہے، اگر دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو سیدانیوں کا کھلا سر نظر آتا ہے۔ کیسے خطبہ دیا میرے مولا سید سجاد نے جب یزید نے اجازت دی نا میرے مولا نے؟ اب میں دو جملے پڑھ رہا ہوں صرف خطبے کے، سارا خطبہ کتابوں کے اندر موجود ہے، بطور خاص علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں اس پورے خطبے کو تحریر کیا ہے، ضرور جا کر مطالعہ کیجئے گا، سافٹ کاپیز اویلیبل ہے اس کی نیٹ پر بھی، نقوش عصمت کو دیکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے فوراً کتاب آ جائے گی، دو ڈھائی صفحے کا پورا خطبہ ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کی پروردگار عالم کی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، پیغمبر اکرم پر درود و سلام کے بعد، میرے مولا نے مخاطب کر کے کہا، اما بعد، اے یزید سن، خدا نے ہمیں چھ صفتیں عطا کی ہیں اور سات فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ہماری صفات سونے کا کیا ہے؟ علم ہماری صفت ہے، خدا نے ہمیں علم سے سرفراز کیا، حلم ہماری صفت ہے، خدا نے ہمیں حلم سے سرفراز کیا، صاحب علم بھی ہم ہیں، صاحب حلم بھی ہم ہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو سمجھاتا کہ علم اور حلم میں کیا ہے۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، برداشت کو، تواضع کو۔ جب انسان صاحب علم ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے، انسان کا علم اس کو مغرور کر دیتا ہے، بعض اوقات اتنا مغرور کر دیتا ہے کہ مومن اہل بیت کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مولا یہ حدیث کیوں ارشاد فرمائی، یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا، یہ بات کہاں سے لے آئے مولانا آپ؟ بہت سخت مرائل ہیں، خدا کی قسم بڑے سخت مرائل ہیں۔ امام فرماتے ہیں صاحب علم بھی ہم ہیں، صاحب حلم بھی ہم ہیں، خدا نے ہمیں علم سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں حلم سے نوازا ہے۔ شجاعت ہماری صفت ہے، سخاوت ہماری صفت ہے، فصاحت ہماری صفت ہے، اور چھٹی صفت امام نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا چھٹی صفت یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پروردگار نے ہمیں وصف عطا فرمایا ہے۔ اور سن، سات فضیلتیں ہماری، تو یہ بتاؤ ہماری فضیلتیں کیا ہیں؟ یزید کے دربار میں میرا مولا کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ ہمارے خاندان سے ہیں، جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہیں، اسد اللہ حمزہ ہمارے خاندان سے ہیں، فاطمہ زہرہ ہمارے خاندان سے ہیں، میری دادی ہیں، مولا امیر میرے دادا ہیں، حسین ابن علی ہمارے خاندان سے ہیں، حسن ابن علی ہمارے خاندان سے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فضائل پڑھے، پیغمبر اکرم کے شاندار فضائل پڑھے، مولا کائنات کے شاندار فضائل پڑھے، فضائل کو اس بلندی پر پہنچایا۔ اللہ کی کتاب میں دیکھیے آپ کا دل خوش ہوگا کس انداز سے میرے مولا نے اپنے دل کے اور اپنے فضائل کو بیان کیا ہے۔ میرے مولا کو خیال آیا فضائل پڑھتے پڑھتے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید فضائل پڑھتے پڑھتے میرے مولا کی نظر زینب کبرا کے کھلے سر پر چلی گئی، تڑپ کر فرمایا میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں۔ بس گفتگو مکمل فرمایا،
لال ہوں جس کو سجدے میں قتل کیا گیا, سر کو روکے ریزہ پر بلند کر دیا گیا. شب جمعہ ہے, ہر شب جمعہ جناب فاطمہ زہرا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی زیارت کو جاتی ہیں. عجیب فضیلت ہے حسین ابن علی کی زیارت کی, عجیب کمال ہے حسین ابن علی کی ذات کا. خدا بار بار آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. زندگی میں جتنا جا سکتے ہیں مولا حسین کی زیارت کو جائیے. سال میں 10 مرتبہ موقع ملتا ہے, 20 مرتبہ موقع ملتا ہے, اس لیے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی جائیں فاطمہ زہرا سے زیادہ نہیں جا سکتے. شب جمعہ, ہر شب جمعہ شہزادی جاتی مولا حسین کی زیارت پہ, اپنے بیٹے کی زیارت پہ. صرف شہزادی نہیں جاتی, انبیاء آتے ہیں, پیغمبر اکرم آتے ہیں, مولا کائنات آتے ہیں, ملائکہ آتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت پر. جایا کیجئے, مولا اب حسین کی زیارت کی خواہش دل میں رکھی ہے. فرمائے میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں. لیکن کچھ غم تھے جو کھا گئے میرے مولا سید سجاد کو. میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا, پہلے بھی عرض کیا تھا, مولا سید سجاد کو مصائب کے لیے, اپنے بابا پر آنسو بہانے کے لیے باقاعدہ ماحول بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہمیں فرش اعضا بچھانا پڑتا ہے, سوز ہوتا ہے, مرثیہ ہوتا ہے, صاحب اعضا آتا ہے, صاحب منبر آتا ہے, خطیب آتا ہے, ذاکر آتا ہے, فضائل پڑتا ہے, پھر جب مصائب ہوتے ہیں پھر آنسو کی باری آتی ہے. میرے مولا سید سجاد کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں آپ کو بتاؤں, مدینے کے بازار سے گزرتے تھے نا, قصاب اپنے جانوروں پر کیوں ڈالتے تھے؟ ان کو پتا تھا اگر سجاد کی نظر پڑ گئی تو آئیں گے, سلام کریں گے, سلام کرنے کے بعد ایک سوال پوچھیں گے, اے قصاب مجھے اتنا بتا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا؟ اجر رکمان اللہ, اب سمجھ گئے نا, سن لی یہ بات, پر کی سنی ہوئی, قصاب اتنا بتا ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا. جیسے ہی سوال سنتا ہے قصاب ہاتھ جوڑ دیتا ہے, مولا میں مسلمان ہوں, مولا میں آپ کی جد کے دین کا ماننے والا ہوں, جب تک مرتبہ جانور نے پانی سے منہ نہیں ہٹایا تھا مولا میں نے گردن پہ چھری نہیں رکھی تھی. یہ سوال مکمل ہوتا ہے, کہتے ہیں اچھا قصاب بات اور بتا, تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھے سے تیز کر لیا تھا؟ ہاتھ جوڑ دی قصاب نے, پھر مولا ہم خیال رکھتے جانور کا, ہم اوزار کو بہت اچھے سے تیز کرتے ہیں, ایک وار میں جانور کی گردن کو ذبح کرتے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو, زیادہ تکلیف نہ ہو. امام کہتے ہیں اچھا ایک اور بات بتا, جب تو جانور کو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا اس کو؟ کہا مولا ہم آداب کا پورا خیال رکھتے ہیں, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو کرتے ہیں. یہ ساری باتیں سنتے ہیں مولا کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں, کربلا کا رخ کرتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے, ہائے میرا مظلوم بابا 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا, بابا خنجر کو تیز کر دیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے مقتل کا جملہ پڑھوں, شمر جب بڑھ رہا تھا حسین اس خنجر سے تجھے ذبح کروں گا, خنجر کی دھار کند تھی اور کند کرنے کے لیے پتھر پر مارتا جا سکتا. کئی ساری روایتیں ہیں جو سب سے کم ملی وہ 13 ضربے ملی, 13 ضربوں میں میرے مولا کا سر قلم کیا. جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا. بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, شب جمعہ ہے مجھ سے درگزر کیجئے گا, جب حسین کی گردن پر چھری چل رہی تھی, علی کی بیٹی دلہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی تھی, 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی, حسین ابن علی کو دیکھا اور پکار کر کہا واہ محمد والیا, نانا جسے آپ اپنے دوش پر سوار کرایا کرتے تھے آج شمر اس کے سینے پر سوار ہے. حسین ابن علی نے دیکھا, آنکھوں سے اشارہ کیا, زینب تیرے پردے پر حسین قربان, خدا را خیمے میں واپس چلے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالے والے ہمارے اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے آنسو کو رومال حضرت زہرہ میں چکائے عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل بیان مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام حاجتوں کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مودت اہل بیت کی امانت جو پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے، مراجعین نے ہم تک منتقل کی ہے، اسی دیانتداری کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے مودت اہل بیت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. دشمنان اہل بیت کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پالنے والے جو مومنین مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، بالخصوص ان کا نام لے کر دعا کی درخواست کی گئی ہے، ائمہ بتول ہے، کچھ کنیز فاطمہ ہیں، کنیز حبا زہرہ ہیں، اور بھی جو بچے ہیں، خواتین ہیں، آپ عزیزان میں سے اگر کوئی بیمار ہے، آپ کے عزیزوں میں سے کوئی بیمار ہے، جو جو مومنین جہاں جہاں بھی بیمار ہے، پالنے والے شب جمعہ ہے، مولا حسین کا واسطہ، شہزادی کونین کا واسطہ، بیمار سید سجاد کا واسطہ، جلد از جلد تمام مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک زندہ ہے، حسین حسین کرنے والوں میں، فرش اعضا پر آنے والوں میں، فرش اعضا کو قائم کرنے والوں میں، فرش اعضا پر آنے والوں کی خدمت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. دنیا میں جہاں جہاں عزادار ہے، جہاں جہاں فرش اعضا بچھا ہے، ہر عزادار کی، ہر فرش اعضا کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کی سے منور فرما. معبود اپنا کردار میں بچوں کی تربیت، گھروں کا ماحول، زمانے کی قوم کی تعلیم کے مطابق ٹھائل کی بانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت ماہ میں سب و زمان